ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما یہ سورہ احزاب ہے احزاب جمع ہے حزب کی اس کے معنی آتے ہیں جماعت کے مختلف جماعت مشرکین اور کفار کی یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے بظاہر مسلمان جو منافقین تھے اور یہود جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت فرمائی تھی وہ سب متفق ہو کر کے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے اور دین اسلام کا استیصال اور جڑ سے ختم کرنے کا انہوں نے پلان بنایا تو ساری جماعتیں چونکہ متفق ہو گئی تھی اس غزوے کا اس سورت کے اندر ذکر ہے اس لیے اس کو سورہ احزاب کہا جاتا ہے اور اسی سورت کا دوسرا نام سورہ خندق بھی ہے کیونکہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے خاطر جبل سلعہ کے جانب خندق کھدوائی تھی جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا اس لیے سورت کو سورہ خندق بھی کہتے ہیں یہ پوری سورت مدنی ہے حضرت زر ابن حبیش رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرا صحابہ میں سے تھے قاری تھے انہوں نے پوچھا کہ سورہ احزاب کی کتنی آیتیں تم پڑھتے ہو شمار کرتے ہو تو انہوں نے بتلایا 70 سے کچھ زائد تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سورت سورہ بقرہ کے برابر تھی، ڈھائی پاروں کے برابر تھی تقریباً، پھر اس کی کچھ آیتیں وہ منسوخ ہو گئی. انہی آیات میں ایک آیت یہ تھی، الشیخۃ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ جب شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت ناجائز تعلق رکھے تو ان کو سنسار کر دو، پتھر مار کر کے ہلاک کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. تو یہ آیت بھی اس کے اندر تھی. بعض زنادقہ جیسے روافض اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت بہت طویل تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آٹا گوند رہی تھی، ان کے گھر میں بکری آئی اور اس بکری نے اس سورت کا بہت سارا حصہ کھا لیا. اب اتنا ہی حصہ باقی ہے جو قرآن پاک میں ہے. تو یہ ان کا اختراع ہے، ایک تہمت ہے، ایک الزام ہے، گھڑی ہوئی بات ہے. صحیح بات یہ ہے کہ وہ دیگر آیات منسوخ ہو گئی. بہرحال اس سورت کے ابتدا میں بہت سارے احکام اور مسائل بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے آپ ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافرین اور منافقین کی بات نہ مانیے اور ان کی اطاعت نہ کیجیے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے، علیم ہے حکیم ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات اور آپ کی تعظیم اور تکریم کے سلسلے میں آیات اتاری ہے، اور آپ کے سامنے بیٹھنے، آپ کی مجلس کی حاضری کے آداب بھی بیان کیے ہیں جیسے سورہ حجرات میں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں جب جب بھی خطاب کیا تو القاب کے ذریعے سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے. دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی خطاب کیا لیکن ان کا نام لے کر کے، یا آدم اسکن انت وزوجک، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن پاک میں آپ کے القاب ہی سے اللہ تعالیٰ نے ندا دی اور خطاب کیا، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، ان جیسے القاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خطاب کیا، آپ کو ندا دی. فقط چار مواقع ایسے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے، اور اس میں بھی آپ کا لقب ساتھ ذکر کیا گیا، محمد الرسول اللہ، یہاں محمد کے بعد رسول اللہ ذکر کیا گیا. وما محمد الا رسول، محمد نیرے رسول ہی ہیں. وما، اسی طرح وما آمنا وآمنا بما انزل على محمد، وآمنوا بما انزل على محمد، اس آیت میں. اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ان چار مواقع پر فقط نام لیا. لیکن اس میں بھی بڑی حکمت ہے، ان ناموں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب بھی ذکر کیے گئے. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے القاب سے تم پکارو. اور بھی بعض دیگر مسائل ذکر کی گئی ہے. بہرحال اس آیت میں بھی یہ کہا گیا، یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریں. اس آیت کے شان نزول کے متعلق متعدد واقعات مفسرین نے ذکر کیے ہیں. ایک واقعہ تو یہ ذکر کیا کہ ابو جہل اور شیبہ ابن عتبہ، ابو جہل اور شیبہ ابن عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ محمد آپ ہم آپ کو مکہ کے اموال کا نصف حصہ، پورے مکہ میں جو مال ہوتا ہے سال بھر میں اس کا نصف حصہ، آدھا حصہ آپ کو دے دیں گے، فقط ایک شرط ہے کہ آپ جو یہ ایمان کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں یہ چھوڑ دے، آپ کے اس مشن کو چھوڑ دے تو مکہ کے مالوں کا آدھا حصہ ہم آپ کو دے دیں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سے ڈرو، ان کی بات مت مانو. اسی موقع پر ایک اور واقعہ، ایک اور روایت بھی ذکر کی ہے اسی سلسلے کی، صلح حدیبیہ جو پیش آیا سن ہجری 6 کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن اہل مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا. پھر صلح کی بات طے ہوئی، اس صلح نامے میں جو شرطیں طے ہوئی تھی ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک آپس میں ہم جھگڑا نہیں کریں گے. 10 سال تک صلح کی شرط ہوئی، آپس میں کوئی جھگڑا، کوئی قتال، کوئی جنگ نہیں ہوگی. اسی صلح کے زمانے میں پھر مکہ والے مدینہ آتے تھے، مدینہ والے مکہ جاتے تھے، اور اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختلف بادشاہوں اور متعدد بادشاہوں کو خطوط لکھے. اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ وہاں کے آئے، اور وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس کے یہاں ٹھہرے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اس کے ساتھ اس کی موجودگی میں کہنے لگے کہ ہماری آپ سے ایک درخواست ہے، آپ اتنا کہہ دے کہ یہ بت جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے. دوسری بات، یہ ہم کو نفع پہنچاتے ہیں، بس آپ اتنا کہہ دیں تو ہم آپ کو بھی اور آپ کے رب کو چھوڑ دیں گے. مقصد وہی تھا کہ بھائی آپ یہ جو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بت پرستی کو منع کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں تو ہم بھی آپ کو چھوڑ دیں گے، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں رہے گا. اس موقع پر بعض صحابہ موجود تھے، ان کو بڑا غصہ آیا، خصوصاً حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے ارادہ کیا اور درخواست کی حضور سے کہ آپ اجازت دیں تو ان کی گردن اڑا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس آیت میں کہا گیا کہ اے نبی، آپ اللہ سے ڈرو، یعنی جو معاہدہ ہو چکا ہے اس معاہدے کے خلاف ورزی مت کرو، عہد شکنی مت کرو. جب معاہدہ ہو گیا کہ ہم 10 سال تک ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، چاہے یہ نازیبا حرکتیں کر رہے ہیں، نازیبا باتیں کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ صبر کرے، ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ خود مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے اور منافقین، انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی، حالانکہ یہودی تو اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عناد اور سرکشی ان کے اندر بھر چکی تھی. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے، توحید اور ایمان کی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے، تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. گویا وہ مجبور کرنا چاہتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ بھی ان کی بات مت مانو، نہ منافقین کی مانو اور نہ مشرکین کی بات مانو، آپ اپنا کام جاری رکھیں. ایک روایت یہ بھی نقل کی گئی کہ وفد بنی ثقیف، بنی ثقیف کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اتنی اجازت دے کہ 1 سال تک لات اور عزا کی ہم عبادت کریں، ان سے فائدہ اٹھائے، تاکہ اہل مکہ کی نظروں میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہماری بڑی قدر و منزلت ہے. کہ دیکھو، ہم کو 1 سال تک بت پرستی کی اجازت دے دی، ہماری عزت بڑھ جائے گی، اتنا مان لو کہ آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کسی حال میں بھی دین اور اسلام میں بت پرستی اور شرک کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے. یہ سب واقعات بہرحال ذکر کیے، اور ضروری نہیں کہ کوئی ایک ہی واقعہ ہو. اس آیت کے نزول کے قریب قریب سب واقعات پیش آئے تو مفسرین حضرات ان واقعات کی نسبت کر دیتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ اللہ سے ڈرے، اور کافرین اور منافقین جو آپ کو کہہ رہے ہیں ان کی بات نہ مانیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی تو تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر قائم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا ہے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، اور نبوت کے بعد تو بطریق اولا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ اللہ سے ڈرو؟ اس کا جواب یہ دیا گیا علامہ محلی، جو جلالین شریف جو پڑھائی جاتی ہے، اس کے دو مصنف ہے. پہلا جو حصہ ہے وہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے سورہ کہف تک، اور سورہ کہف سے جلال الدین محلی کا ہے۔ بعض دفعہ ہم کو یاد نہیں رہتا ہے کہ پہلا حصہ کس کا ہے اور دوسرا حصہ کس کا ہے، تو اس کے یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حروف تہجی میں دیکھ لو پہلے کون سا ہے، سین ہے اور میم بعد میں آتا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سین والا سیوطی کا پہلا حصہ ہے اور میم والا محلی کا دوسرا حصہ ہے، یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بہرحال انہوں نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہو، یا ایو النبی اتق اللہ، اے دم اعلی تقوی۔ دم اعلی تقوی کا مطلب اے نبی آپ تو متقی ہے ہی، بلکہ متقیوں کے سردار ہے، لیکن آپ اپنے تقوی پر قائم رہے بس۔ تو ڈرنے کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے تقوی ڈر جو آپ کے دل میں ہے ہی، اس پر آپ کو جمے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ کوئی اثر نو تقوی کا حکم نہیں دی جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ تقوی نہیں تھا اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی پر قائم رہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے امت کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ بعض صحابہ نے ان مشرکین کو جو آئے تھے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اور ان کی امت آپ اللہ سے ڈرو، عہد شکنی مت کرو، جو عہد کیا ہے اس پر قائم رہو۔ ولا تطیل کافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کا کے کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے، تو ان کاموں کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں، اور ان حکمتوں کو اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ کوئی کام، کوئی امر جس کا آپ کو حکم دیا گیا وہ خلاف حکمت نہیں ہو سکتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو روک رہا ہے اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو جو احکام اللہ کی طرف سے آئے اس کے کرنے میں بھی مصلحت اور حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے بچنے میں اور نہ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مصلحت اور بڑی حکمت ہے۔ اور پھر آگے حکم دیا جا رہا ہے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر وہی بھیجی جاتی ہے اسی کی آپ پیروی کریں، اسی کے پیروی کریں، ان کی بات نہ مانیں۔ اس سے ایک بہت بڑا سبق ہم لوگوں کو ملتا ہے، آج کل بہت سارے لوگ اپنے سیاسی مفادات کی وجہ سے یا اپنی خود غرضی کی وجہ سے کبھی کہہ دیتے ہیں غیر مسلمین کی باتوں میں آ کر کہ ہمیں کمپرمائز کر لینا چاہیے، کھلا بات ان کی مان لینی چاہیے۔ تو دیکھیے، دینی معاملات میں، دینی امور میں کوئی کمپرمائز، کوئی صلح نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں وہ اٹل ہے، اس میں کوئی بھی مصالحت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، دنیا کے جو کام ہیں اس میں ہم ان سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں، رائے بھی لے سکتے ہیں، ان کے تجربے کی بنیاد پر ان سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے ایک اور واقعہ بھی یہاں ذکر کیا ہے کہ ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہود کے جو تین قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینوقا اور بنو قریظہ، ان سے آپ نے مصالحت کر لی تھی کہ بھئی اہل کتاب ہے اور اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ہمیں بڑی مدد ملے گی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے بھی تھے، اور بعض مرتبہ وہ کچھ ایسی حرکتیں بھی کرتے تھے جو شان رسالت کے خلاف ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے تھے اسی طمع اور اسی حرص میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے تو بہت اچھا، اور بعض دفعہ ان کی رائے مشورہ بھی سنتے تھے۔ تو اس آیت میں منع کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے مشورہ بھی مت کرو اور ان کے ساتھ ہم نشینی بھی کم اختیار کرو، اس لیے کہ بعض مرتبہ کسی شخص کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات ماننے پر انسان کو مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ منافقین اور مشرکین کی بات مت مانو، بلکہ مشورہ بھی ان سے مت کرو دینی امور کے اندر۔ دنیاوی امور کے اندر البتہ مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے تعملون یہ جمع کا صیغہ ہے، اوپر تو کہا گیا اے نبی آپ اللہ سے ڈرے، تو نبی تو ایک ہی ہے جن کو ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں جمع کا صیغہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے لایا گیا ہے، یعنی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو آپ کرتے ہی ہیں، اس کو جانتا ہے بالفرض اگر مان لو کہ آپ کے دل میں ان منافقین اور مشرکین کی طرف کچھ میلان ہو تو اس سے بھی اللہ باخبر ہے، ایسا ہوگا نہیں، لیکن بالفرض اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ تو تعملون یہ جمع کا صیغہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت دونوں داخل ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت وہ بھی داخل ہے، اور مشرکین اور منافقین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے، تم اس غفلت میں مت رہو کہ ہماری ان سازشوں اور ہماری ان سرکشیوں کا کسی کو علم نہیں، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اب ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ابتدا میں مسلمان بالکل قلیل مقدار میں ہیں، مختصر مجمع ہیں، ادھر ان کی طرف سے بڑی پیشکش ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے بتوں کی برائی چھوڑ دے، کچھ ہمیں بت پرستی کی مہلت دے دے، اس طرح کی باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی ذرا بھی بات نہ مانیں، آپ کو اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ ظاہری طور پر انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کوئی اسباب ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ان کا مقابلہ کرے، ادھر مشرکین مکہ دشمن بنے ہوئے ہیں، یا مدینہ میں بھی یہود اور منافقین وہ بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، کیسے ان کی مخالفت کرے ہم اور کیسے ان کی بات نہ مانے۔ کہا جا رہا ہے اللہ پر بھروسہ رکھیے، آپ چاہے ظاہر میں کتنے بھی اسباب تمہاری مخالفت میں ہوں، پروانہ کی کرے، بھروسہ اللہ پر رکھے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ پر بھروسہ رکھیے، وہ کفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہونے کے لیے کافی ہے، سارے کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، مخالفتوں کے سیلاب میں بھی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور جہاں موافق ہوائیں چلتی ہیں وہاں اللہ کو ناکام کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ناکام کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو آیات ہے اس کے اندر زمانے جاہلیت کی بعض رسوم کی تردید کی گئی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے پیٹ میں یعنی اس کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، ہر ایک کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے۔ وما جعل، ایک تو یہ نظریہ تھا، زمانے جاہلیت سے پہلے عرب لوگ، جو شخص بڑا ذہین ہوتا تھا، ہوشیار ہوتا تھا، اس کے متعلق یہ خیال کرتے تھے کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں۔ ابو معمر فہری ایک بڑا ذہین آدمی مانا جاتا تھا، اس کا نام جمیل ابن سوید یا جمیل ابن سعد لکھا ہے، تو جمیل ابن سوید جس کی کنیت ابو معمر فہری تھی، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت زیادہ ذہین اور ہوشیار ہوں، میرے دل میں دو دل ہیں، میرے سینے میں کا محمد سے بھی زیادہ میں ذہین ہوشیار چالاک ہوں۔ تو اس کی تردید میں یہ آیت اتری ہے، غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے اور 70 بڑے بڑے سرداروں کو قید کیا گیا، جو بچے تھے وہ بھاگنے لگے، ابو سفیان بھی بھاگے جا رہے تھے جو بعد میں ایمان لائے، انہی کے ساتھ یہ ابو معمر فہری بھاگ رہا تھا، اس کے ایک جوتے کو اپنے ہاتھ میں اس نے لے رکھا اور دوسرا جوتا پیر میں تھا، ایک ہاتھ میں اور ایک پیر میں، اور بھاگ رہا ہے۔ ابو سفیان نے پوچھا بھی لوگوں کا کیا حال ہے، کہا کہ بہت سارے لوگ تو قتل ہو گئے، بہت سارے قید ہو گئے، یہ تیرا کیا حال ہے، ایک ہاتھ میں چپل جوتا اور ایک پیر میں؟ کہا نہیں، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ دونوں چپلے اور دونوں جوتے میرے پیر میں ہی ہیں۔ وہ گیا، گانڈا ہو گیا وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کر دی، تو عقل مند ہوتا ہے، تیرے اندر اتنی بھی عقل نہیں کہ ایک جوتا تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا اور ایک پیر میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے تردید کر دی کہ تیرے دل میں سینے میں ایک ہی دل ہے، دو دل نہیں ہو سکتے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو ہو گیا نماز میں، بھول ہو گئی، بھول ہونا کوئی ایسا گناہ اور جرم نہیں ہے، انسان سے بھول ہوتی ہی ہے، اور بعض دفعہ ہم لوگ سمجھتے ہیں امام صاحب کو بھول ہوتی ہے کہ امام کا ہی قصور ہے، امام صاحب کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ بعض دفعہ امام کو جو سہو ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، وہ مقتدیوں کے جو حالات ہوتے ہیں اس کے اثر کی وجہ سے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے، کوئی سہو واقع ہو گیا، کوئی بھول واقع ہو گئی، اس پر آپ نے فرمایا نماز کے بعد آپ کسی کو مخصوص انداز میں مخاطب نہیں ہوتے تھے، خطاب نہیں فرماتے تھے. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا بعض لوگوں کو کہ وہ اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے؟ معلوم ہوا طہارت میں کمی اور کوتاہی کی وجہ سے امام پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. ہم لوگ جب بھی موقع ملتا ہے تو امام کو ہی جو ہے وہ قصوروار ٹھہراتے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک مدرس نے عرض کیا کہ حضرت، بعض دفعہ میں سبق پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں اور رات میں جو مطالعہ کیا ہے تو ان باتوں کے علاوہ بھی عجیب عجیب باتیں میری زبان سے نکلتی ہے جو میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس کو اپنا کمال مت سمجھو، یہ طالبین کے اندر، طلباء کے اندر جو صدق اور سچی طلب رکھتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی زبان سے ایسی باتیں نکالتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ نمازیوں کا بھی اثر امام پر ہوتا ہے اور طلباء کی طلب صادق اور ان کی غفلت کا بھی اثر ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے مرحوم، وہ فرماتے تھے کہ بھئی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اساتذہ کو کمروں میں جا کر کے پڑھانا پڑے گا. تو یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان کی بات یاد آتی ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ اساتذہ کو مجبور ہونا پڑا ان کو پڑھانے کے لیے، ان کے گھر جانا پڑا. بہرحال تو کبھی طلبا کا اثر اساتذہ پر ہوتا ہے. اس آیت کے اندر اس کی تردید کر دی. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے، یہ ایک طبی مسئلہ ہے، ڈاکٹری لائن کا مسئلہ ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کی تردید کی جائے. لیکن آگے جو دو طریقے زمانے جاہلیت میں تھے اور ابتدا اسلام میں بھی اس کا کچھ ظہور ہوا اور اس کا اثر ہوا، اصل ان دو چیزوں کی تردید کرنی، ان دو مسئلوں کی تردید کرنی، اس کے لیے یہ پہلے امر کی تردید کی گئی کہ جیسے اخیری دو امر بھی باطل ہے، پہلا امر جیسے باطل ہے کہ ایک انسان کے دل میں ایک ہی دل ہوتا ہے اس کے سینے میں، ایسے آگے آنے والے جو دو مسئلے ہیں جس کو تم حقیقت پر معمول کرتے، وہ حقیقت پر معمول نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ باطل ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ان میں سے ایک مسئلہ ہے وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں، وہ تمہاری مائیں نہیں. زہار، زہار زہر سے نکالا گیا، اس کے معنی آتے پیٹ اور پشت کے. یہ ایک مسئلہ ہے فقہ کا، طلاق ہے، خلا ہے، اس کو تو لوگ جانتے ہیں لیکن زہار کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اہل علم تو جانتے ہی ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے انت علیہ کا زہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، یا اور کوئی ایسا عزو جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے اس سے تشبیہ دے دے، تو میرے ماں کی پیٹ کی طرح ہے، چونکہ پیٹ اور دیگر اعضاء کا ذکر یہ حیا اور شرم کا باعث ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں ذکر کیا گیا. قرآن میں بھی زہار پشتوں کو ذکر کیا گیا، تم مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، یا تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہے. اگر ایسا کوئی شخص کہہ دے اپنی بیوی کو تو وہ مظاہر کہلاتا ہے، زہار کرنے والا، جس کا حکم زمانے جاہلیت میں تھا کہ جو شخص ایسا کہہ دے اپنی بیوی کو تو وہ بیوی گویا ماں کی طرح ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے حرام، طلاق ہو جاتی ہے اس پر اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی. چنانچہ اس کا واقعہ سورہ مجادلہ کے اندر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی، اور ان کی بیوی تھی خولہ بنت ثعلبہ. ان کے اور باپ کے نام میں کافی اختلاف ہے لیکن مشہور نام ان کا یہی ہے، خولہ بنت ثعلبہ. یہ بوڑھے ہو گئے تھے اوس ابن صامت، اور مزاج میں کچھ تلخی بھی آ گئی تھی، تیزی بھی آ گئی تھی. تو ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے اور بیوی سے کچھ تکرار ہوئی، غصے میں آ گئے اور کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی. اور بعض روایتوں میں ہے، جلالین کی بات شروعات میں لکھا ہے، کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی تو بدن کے کسی عضو پر ان کی نظر پڑی، دل کا میلان ہوا تو انہوں نے اس کو اپنی جانب بلایا، اس نے انکار کیا تو غصے ہو گئے اور کہہ دیا انتے علیہ کظہار امی. اب جب یہ بات ہو گئی پھر انہوں نے اس کو اپنے قریب کرنا چاہا تو کہا کہ میں تو نہیں آ سکتی ہوں، زمانے جاہلیت کے طریقے کے مطابق تو طلاق ہو گئی، جب تک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں میں آگے قدم نہیں اٹھاؤں گی. چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کے اس نے عرض کیا کہ میں جب نوجوان تھی تو اوس ابن اوس نے مجھ سے نکاح کیا اور میں اس کی نگاہوں میں کافی محبوب رہی، اب وہ بوڑھے ہو گئے اور کثیر میرے بچے اس سے ہو گئے اور اس حالت میں اس نے مجھے انت علیہ کظہار امی کہہ دیا. ایک روایت میں تو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اب تک میرے پاس اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں آیا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بھئی جو حکم ہے طلاق کا وہ طلاق ہو گئی. تو وہ رونے لگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا قرآن پاک میں قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگی، بعض روایتوں میں یہ الفاظ آئے کہ وہ کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ہر چیز کا حکم اترتا ہے، کیا میرے بارے میں کوئی حکم نہیں اتر رہا ہے؟ پھر کہنے لگی کہ میں اگر اپنے بچوں کو اپنے شوہر کے حوالے کروں زاؤ تو وہ ضائع ہو جائے، اور اگر اپنے پاس رکھوں تو ماتو فقر و فاقہ کی وجہ سے وہ مر جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف نظر اٹھانے لگی بار بار کہ کوئی وحی آئے کوئی وحی آئے. اسی اثنا میں وحی آئی، اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے. دیکھیے حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے حجرے ہی میں شکایت کر رہی تھی اور کچھ بحث کر رہی تھی، لیکن وہ کیا کہہ رہی تھی میں نہیں سن رہی تھی، مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں پر اس کی بات سن لی. قد سمع اللہ قول التی تجادلوک، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی بات اس عورت کی، اے محمد جو آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ کے دربار میں اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. چنانچہ پھر حکم آ گیا کہ زمانے جاہلیت میں جو طلاق کا حکم تھا وہ نہیں رہا، اب فقط یہ ہے کہ کسی نے ایسا کہہ دیا اپنی بیوی کو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کفارہ دے دے. ایک غلام، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام آزاد کر دے، یا غلام نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاوے، یہ کفارہ دے دے تو وہ طلاق نہیں ہوگی، فقط اس سے قریب جانا حرام ہوگا، لیکن جب کفارہ دے دیا جائے گا تو اپنی بیوی سے قریب جانا اس کے لیے حلال ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے خاطر مسلمانوں کو یہ سہولت عطا فرمائی، اس لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بڑا اکرام کرتے تھے ان کا. اور ایک مرتبہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بڑی فوج کے ساتھ جا رہے تھے، قریش کے بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ تھے، تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ راستے میں آ گئی اور ایک روایت میں کہ ذرا غصے کے انداز میں کچھ بات کہنے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے رہ گئے، ان کی بات سنی اور ان کا جو کام تھا حاجت تھی وہ پوری کی. تو ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین ایک بڑھیا کی وجہ سے آپ نے قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو روک دیا، مجمع کو پیچھے روک دیا. حضرت عمر نے فرمایا ارے میں کیوں نہ رکوں اس کے لیے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان پر سنی. تو بڑی عزت والی خاتون تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ سمیع ہے خبیر ہے، دیکھیے کہاں اللہ بات سن لیتا ہے. تو اس آیت میں تردید کر دی گئی کہ بھی جن جو لوگ اپنی بیویوں کو ایسا کہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقی ماں کی طرح ہو گئی اب حرام ہو گئی، یہ بات نہیں ہے، اب حرمت ہوگی لیکن حرمت موقتا، یعنی ایک وقت تک، کفارہ دینے تک حرام رہے گی، کفارہ دے دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آگے اور بھی ہے انشاءاللہ، پھر عرض کیا جائے گا. اللہ تعالی حضرت تھی کو قوت طاقت دے کہ ہم فیضیاب ہوتے رہے انشاءاللہ.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعاني بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وأعف رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی جو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے حفاظت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور سنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی برے عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا. اللہ ہم پر اپنا خصوصی پلہ فرما، ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ ہم پر اپنا خصوصی پلہ فرما. اس وقت اللہ پوری دنیا جس مصیبت میں گرفتار ہے، اے اللہ اس خاص کے مرض کرونا کورونا کو، اے اللہ اس وبا کو اٹھا لے. اے اللہ ان حالات سے نجات عطا فرما. اے اللہ مدارس اور مکاتب میں تعلیمی سلسلے جاری فرما. حرمین شریفین کو اے اللہ زائرین معتمرین اور حجات کے لیے کھول دے. فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ ہم پر اپنا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے انہوں نے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, آج تک اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے. اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.